سيدي مرشدي محبي ومحبوبي مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گرم بازار یہ عشق، گرم بازار یہ عشق۔ عشق ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم کرتا ہوں میں۔ عشق ہائے آنسوؤں کی جمع ہے، یعنی بہت سا خون برساتے ہیں اولیاء اللہ، اور یہ گناہوں سے بچنے کا غم اس کے آنسو ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا غم، اس سے یہ آنسو نکلتے ہیں، یعنی اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کر دیتے ہیں، اور ان ارمانوں کا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کا خون کرنے سے جو ہے وہ یہ آنسو خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر پانی ہوتا ہے لیکن حضرت فرماتے تھے کہ یہ بظاہر پانی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جگر کا خون ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو اس کے جو خون ہے وہ آنسو میں تبدیل ہو جاتا ہے، پانی بن کے آنکھوں سے نکل جاتا ہے، یہ ہوا وہ اشکہائے خون ہے۔ اور جب انسان اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کرتا ہے تو اللہ تعالی کے عشق کا بازار گرم کرتا ہے۔
عشق ہائے خون سے جب چشم تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں، جب تانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، جب تانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں، درد کی لذت سے راہ عشق سر کرتا ہوں میں، درد کی لذت سے راہ عشق سر کرتا ہوں میں، جب تانے حسن سے صرف نظر کرتا ہوں میں،
بتانے حسن بے ریش لڑکے اور نامحرم عورتیں، ہلکا حسن ہو زیادہ حسن ہو، پردے والی ہو کہ بے پردے والی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں جن کو حرام عشق کی عادت لگی ہوتی ہے، اگر بے پردہ نہیں ملتی تو برقعے والی سے بھی اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں، اس کی خد و خال کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ اپنے حرام آرزوؤں کو تسکین دینا چاہتے ہیں، تسکین تو ملتی نہیں تسکین دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دوست نے ایک فرضی لطیفہ سنایا تھا کہ ایک عاشق مجاز نے دیکھا بس اسٹاپ پہ کوئی عورت برقع اوڑھے جا رہی تھی، طویل قامت، طویل قامت پہ حضرت کا شعر بھی ہے، طویل قامت جو ہے وہ زیادہ کشش ہوتی ہے اس میں، حالانکہ بات تو سب ایک ہی ہوتی ہے لیکن طویل قامت میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ تو بڑی کوئی طویل قامت بہت ہی خوش قامت ہوگی، تو ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے، شامت کیا آئے گی کہ آہوں کا زنا ہو گیا، اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا، اور رسول اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا مل گئی، اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، یہ جس نے نافرمانی کی اللہ کی اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، یہ سارے عذاب اس پر آ گئے، یہ شامت آ گئی اس کی، ادھر دیکھا ادھر اس کی شامت آ گئی، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. تو بہرحال اس نے دیکھا کہ تو طویل قامت ہے اگرچہ برقعے میں ہے، چلو لاؤ کچھ اس سے راہ و رسم بڑھاتے. پیچھا کیا اس نے، اچانک ایک بس آئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی. جب سوار ہو گئی تو یہ بھی کیونکہ باولے ہو جاتے ہیں، عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو باولے ہو جاتے ہیں، عقل تو رخصت ہو جاتی ہے. یہ اس نے بے سوچے سمجھے یہ بھی بس میں چڑھ گیا. اب بس روانہ ہو گئی، روانہ ہونے کے بعد وہ تو دروازے بند ہو گئے، اپنی رفتار سے چلنے لگی 100-110 پہ. اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو بس حیدرآباد جا رہی ہے. سوچا یہ تو مہنگا پڑ گیا. تو بہرحال چلو بھائی قسمت آزماتے ہیں. وہ حیدرآباد پہنچ کے کوئی ویران اسٹاپ پہ بس رکی تو دیکھا کہ وہ اتر رہی ہے تو یہ بھی اتر گئے. اب چلے جا رہے ہیں پیچھے باولے کتے کی طرح. اور اب سوچا کہ اس سے کس طرح تعلق جتائیں اپنا. تو ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی چیز لے کے اس کو ہدیے کے بہانے تحفے کے بہانے رام کرتے ہیں. دیکھا کہ اور تو کوئی تھا نہیں، گنڈیری والا ایک کھڑا ہوا تھا، گنڈیری ہی لے لی لاچاری میں کہ چلو کچھ ذریعہ تو بنے کچھ بات چیت کا. ایک کلو گنڈیری لے کے پہنچ گئے، تیز قدم بڑھاتے ہیں اور کہا کہ جی سنیے. کہا کیا بات ہے؟ یہ گنڈیری آپ کے لیے تحفہ ہے. جس نے گنڈیری کو دیکھا اس کی شکل دیکھی تو نقاب اٹھا کے اس نے اپنے ایسے کر کے منہ کھولا اور کہا پتر ساڈے تو دانتی کوئی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ ہر کے خوش قامت کے زیر چادر باشد کیوں باز گنی مادر مادر باشد. کیا پردے میں چادر میں جو عورت جا رہی تھی تو جب چادر ہٹی تو دیکھا کہ وہ تو ماں کی بھی ماں نکلی. تو اس بیچاری وہ بڑھیا نانی تھی اور اس نے دھوکا کھایا اس کے پیچھے. تو بعض لوگ برقعے والی سے بھی جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بے انتہا درجات سے نوازے، تقوی کے ایسے اعلی معیار کی تعلیم دے گئے. اب چلنا ہمارا کام ہے کہ برقعے والی کو بھی مت دیکھو، جو طریقہ سنت کا ہے نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، اور گھر سے جب نکلو تو ارادہ کر کے نکلو کہ نہیں دیکھنا ہے. فرمایا کہ عدم قصد نظر کافی نہیں ہے، یعنی گھر سے نکلے بے ارادے کے نکلے تو ضرور نگاہ خراب ہوگی، اور ارادہ کر کے نکلو کہ نہیں دیکھنا ہے پھر نگاہ خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اگر غلطی ہو بھی گئی تو 2-4 رکعت پڑھ کے توبہ کر کے اللہ کو منا لو، تو نفس کو بھی سزا ملے گی. تو سوچے گا کہ اگر نظر اٹھائی تو 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، بہتر ہے نظر نہ اٹھاؤ، اس طرح نظر کی حفاظت ہو جائے گی. نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. تو بتان حسن جو ہیں وہ یہ نامحرم عورتیں، چاہے حسین ہو چاہے غیر حسین، اور چاہے پردے میں ہو چاہے بے پردہ ہو، دیکھنا ہی نہیں بس. اور اس سے دل پر جو غم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مرد ہو یا عورت اس کو فطری تقاضوں سے نوازا ہے، مگر یہ تقاضے حلال جگہ استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں. کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقاضے ہی کیوں رکھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ تقاضے حلال جگہ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، اور حرام سے بچنے میں جو غم آتا ہے وہ اس حرام سے بچنے پہ جو نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اس پہ جو مشقت آتی ہے، اس سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. کف النفس عن الہوا، کہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنا. تو اگر تقاضے ہی نہ دیتے تو پھر حلال کام بھی رہ جاتا، پھر وہ کیسے پورا ہوتا؟ اس لیے تقاضے کوئی بھی تقاضا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہاں اس کا محل ایک محل ہے ایک غیر محل ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے محل پر استعمال کریں. غصہ اگر ہے تو وہ اسلام دشمنوں پر استعمال کریں, بیوی بچوں پہ کرنے کے لیے نہیں دیا غصہ اللہ نے. جب وہاں استعمال کریں جہاں شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو یا اسلام دشمنی ہو رہی ہو, وہاں پر اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. لہذا جو بھی مادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو حلال جگہ کا اس کا استعمال موجود ہے, اس کو وہیں پہ استعمال کرنا ہے, سنبھال کر رکھنا ہے. ماچس بھی ہے اور تیلی بھی ہے, رگڑ وہاں لگانی ہے جہاں اس کا فائدہ ہو, آگ نہیں لگانی. فرمایا کہ یہ جو تقاضے ہیں یہ مثل ایندھن کے ہیں, جیسے کوئی آدمی چاول تیل اور مرغی اور مسالے سب اس کے پاس موجود ہیں لیکن پکانے کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں, نہ کوئی گیس ہے نہ کوئلہ ہے نہ ماچس ہے نہ مٹی کا تیل ہے, تو کیسے بریانی کیسے پکے گی؟ تو یہ تقاضے ایندھن کے طور پہ اللہ نے دیے ہیں کہ ان کو جلا کر, یعنی مٹی کا تیل کوئلہ اور ماچس یہ جلانے کے لیے دیا ہے, بریانی کھانے کے لیے نہیں دیا, بریانی پکانے کے لیے دیا ہے. اب کوئی شخص ان کو کھانا شروع کر دے تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے. تو یہ سمجھ کی بات ہے کہ یہ تقاضے نفس کے جو ہیں ان کو کچلنا ہے, اور تھوڑے دن کی زندگی ہے, بس تھوڑے دن کی محنت ہے, اور اس کے بعد تو دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں فتوحات شروع کر دیتے ہیں, یعنی قلب کو بصیرت عطا کر دیتے ہیں اور طبیعت شریعت کو طبیعت بنا دیتے ہیں. اچھی چیز کو پسند کرتا ہے, جو اچھی چیز ہوتی ہی پسندیدہ ہے. اب نفس میں چونکہ بگاڑ ہے اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے, خوش ذائقہ چیز تلخ معلوم ہوتی ہے. جب صحت ہو جائے گی, صحت جسمانی جس طرح صحت جسمانی متاثر ہوتی ہے, بخار ہو جاتا ہے, ملیریا ہو جاتا ہے, قورمہ بریانی حتیٰ کہ روح افزا بھی پلاؤ تو کڑوا معلوم ہوگا, بے ذائقہ معلوم ہوگا, طبیعت نہ چاہے گی. اور جب صحت جسمانی ہو جائے گی, بخار جاتا رہے گا, تو کچھ دن کے بعد ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا, ذائقے کی قوت بحال ہو جائے گی, تو ہر چیز خوش ذائقہ چیز اچھی لگے گی. اور جب اسی طرح سے صحت روحانی ہماری متاثر ہے, نفس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, تو یہ اس بگاڑ کو درست کر کے جب درست ہو جائے گا یہ بگاڑ, تو اچھی چیز پھر اچھی معلوم ہوگی. نمازوں میں مزہ آئے گا, تلاوت میں مزہ آئے گا, روزے میں مزہ آئے گا, اور جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ مزہ آئے گا. اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا, کلمہ شریف کا ورد کرنے میں مزہ آئے گا, درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا. ابھی تو جی گھبراتا ہے, یہ نفس میں بگاڑ کی وجہ سے جی گھبراتا ہے. جب یہ درست ہو جائے گا تو اچھی چیزوں میں مزہ آنے لگ جائے گا, تو شریعت طبیعت بن جاتی ہے اور سارے احوال درست ہو جاتے ہیں, تو یہیں سے اس کو قرب خداوندی کی لذت آنے لگ جاتی ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیا ہوئے. خالق جنت کا مزہ کہاں اور جنت کا مزہ کہاں؟ جنت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی کروڑہا جنتیں بلا کسی مشقت اور تکلف کے پیدا فرما سکتے ہیں. تو جو خالق ہو جنت کا, وہ اگر دل میں آ جائے, وہ اپنی مہربانی فرما دے, تو پھر دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت کے ابھی بیان میں بھی تھا کہ اولیاء اللہ ایسے سکھ اور چین سے رہتے ہیں کیونکہ خالق سکھ ان کے دل میں ہے, خالق جنت ان کے دل میں ہے, خالق چمن ان کے دل میں ہے. جو آدمی خلاق چمن سے رابطہ رکھتا ہے وہ ہر وقت وہ خزاں میں بھی گل لیے رہتا ہے, خزاں میں بھی گل لیے رہتا ہے, گل ستا رہتا ہے, گل و گلزار رہتا ہے, اور نہ یہ کہ خود گل و گلزار رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گل و گلزار کر دیتا ہے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بد نکاحی ہے. جو اس پر قابو پا لے گا, اپنے نفس کو کچل لے گا, جو کہ مشقت کا کام ہے بلا شبہ, نگاہ کو بچانا خصوصاً اس زمانے میں بڑے مجاہدے کا کام ہے. اسی لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لے گا, یعنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا, اس کو زبردست نعمت حاصل ہو جائے گی, حلاوت ایمانی اور اس کی برکت سے پورے کا پورا دین آسان ہو جائے گا اور مزیدار ہو جائے گا. اور جب دین پورا آسان اور مزیدار ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا, پھر کیا رہ گیا؟ تو فرماتے تھے, قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ جو شخص ایک ہی کام کر لے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ صدیق وقت بن جائے گا. صدیق وقت, چھوٹی موٹی ولایت نہیں, سب سے بڑی ولایت اس کو حاصل ہو جائے گی. جب تانے حسن سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں, صرف نظر میں نظر بچاتا ہوں, جب تانے حسن سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں, درد کی لذت سے راہ عشق سر کرتا ہوں میں, کر کے خون آرزو خون جگر کرتا ہوں میں, کر کے خون آرزو خون ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے, ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے, ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں, ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں, ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے, یعنی قدم قدم پر نظر کی حفاظت اور ہر گناہ سے بچنا. نظر کی حفاظت کو ہم متن میں اس لیے لے لیتے ہیں موٹا موٹا ہیڈ لائن, کیونکہ جس نے نظر کی حفاظت کر لی اس کے باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے. حقیقت میں تو ہر گناہ سے بچنا ہے, لیکن جس نے اس گناہ سے ہی جو جس نے بچنے کی ہمت نہ کی اور اس گناہ سے نہ بچا, اس کے باقی معاملات بھی فیل رہیں گے, وہ ترقی کر نہ سکے گا. تو ہر قدم پر نظر بچاتے جاؤ اور ایک نئی حیات اللہ سے پاتے جاؤ, کیونکہ ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں, اللہ کے حکم کی تلوار سے میرا سر بار بار شہادت کے مزے لوٹ رہا ہے, شہادت ہو رہی ہے بار بار, شہادت باطنی ہے, ناجائز خواہشات کا خون ہو رہا ہے. دیکھ لو کہ جو لوگ عاشق مجاز ہوتے ہیں, بدنگاہی میں ملوث ہوتے ہیں کسی طرح بھی, ان کے چہروں پہ دیکھو مایوسی اور مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے, اور اولیاء اللہ کے چہروں پہ کیسا نور اور ان کے چہروں پہ کیسی تابانی اور جولانی ہوتی ہے. ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے, ہر قدم پر تا کے حاصل ہو حیات نو مجھے, اپنا سر کرتا ہوں میں, ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں, اشک ہائے سے جب چشم تر کرتا ہوں میں عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا ہوں میں. الطاف ربانی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استنبول ترکی کی قیام گاہ پر یہ ملفوظ ہوا 1997 میں. ارشاد فرمایا کہ یہاں کے عجائب گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعض نادر تبرکات ہیں. ان کی زیارت کے لیے جاتے وقت جملہ احباب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہاں بہت عریانی اور بے پردگی ہے. یہاں سڑکوں پر بہت سے مٹی کے ڈھیلے خوبصورت ڈسٹیمپروں میں نظر آئیں گے, لیکن ان کا ڈسٹیمپر عارضی اور یہ سب پیغمبروں میں اور یہ سب قبروں میں مردہ ہونے والے لیکن ان کا ڈسٹیمپر عارضی اور یہ سب قبروں میں مردہ ہونے والے ہیں. سلمی حضرت کا ایک شعر ہے, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. وہ ایک دم زبان پر وہ آنے والا تھا شعر, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. آہ کیا شعر ہے. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, ان کے ڈسٹیمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. ان کا ڈسٹیمپر عارضی اور یہ سب قبروں میں مردہ ہونے والے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ مردے ہم کو حیات نہیں دیں گے, جو خود اپنی حیات کے ضامن اور محافظ نہیں ہیں. جب اللہ چاہے ان کو موت دے تو ایسے عاجز دوسروں کو کیا حیات دے سکتے ہیں. واہ واہ. یہ سمجھ لیں کہ یہ مردے ہم کو حیات نہیں دیں گے, جو خود اپنی حیات کے ضامن اور محافظ نہیں ہیں. جب اللہ چاہے ان کو موت دے تو ایسے عاجز دوسروں کو کیا حیات دے سکتے ہیں. لہذا اس مولا پر جان فدا کیجئے جس نے ہم کو حیات بخشی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ ہم اپنے دل کی خوشی کو اور دل کی خواہش کو توڑ دیں, اللہ کے قانون کو نہ توڑیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو, ہمارے چین و سکون کو, ہماری خوشیوں کو پاش پاش کر دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تہجد پڑھا ہے, ہمیں صحبت صالحین حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. جتنا اللہ کی یاد کے انوار کا خزانہ حاصل کرنا ضروری ہے, اتنا ہی ان انوار کا تحفظ بھی سالک پر فرض ہے. اور یہ فرض تب ادا ہوگا جب حسن کے ڈاکوؤں سے نظر بچاؤ گے. آپ میں سے اکثر تو تاجر اور بزنس مین لوگ ہیں, بتائیے جتنا مال کمانا ضروری ہے اتنا ہی مال بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ ان عورتوں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی مالدار ڈاکو سے کہے کہ میرا سب مال لے جاؤ. بد نظری کرنے والا گویا حسینوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تقوی کا نور تم لوگ لے لو. اس نے مرنے والوں پر اس حی قیوم کی عظمت اور تعلق و محبت کی دولت کو گویا ضائع کر دیا. لہذا نیک اعمال سے دل میں جو نور آ رہا ہے اس کو نظر بچا کر, گناہوں سے بچ کر محفوظ رکھنا ضروری ہے. اور اگر شیطان کہے کہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس وقت میرا شعر پڑھ دینا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. اگر آپ نے اس اوریانی کے ماحول میں آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ایسا قوی نور دل میں پیدا ہوگا جو اڑا کر عرش والے مولا تک انشاءاللہ پہنچا دے گا. اگر آپ نے اس اوریانی کے ماحول میں آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ایسا قوی نور دل میں پیدا ہوگا جو اڑا کر عرش والے مولا تک انشاءاللہ پہنچا دے گا، اور اگر حفاظت نہ کی تو جو نور حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بتائی کیا فائدہ ہوا، وطن سے اتنی دور آئے، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سفر کی مشقت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید لی، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، زن العین النظر، اور لعنت کے کیا معنی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں اور اپنے کو دکھا رہی ہیں ان پر بھی لعنت برس رہی ہے، اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی لعنت برس رہی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچو، پیروں کی دعا سے ڈرنے پیروں کی بد دعا سے ڈرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے میں پیری ملتی ہے، ان کی بد دعا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو محروم کر دے جو آپ کو چھوڑ کر غیروں پر مر رہے ہیں، جو غیروں کو دیکھ رہے ہیں اور خود غیروں کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بے وفا ہیں، نالائق غلام ہیں، جو آپ جیسے محسن اور پالنے والے کو چھوڑ کر عاجز اور بے وفا غلاموں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ حضرت کا شعر ایک اور یاد آ گیا، وہ بے وفا، وہ بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، وہ بے وفا کہ اپنے نفس کا ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو جو اس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کی قیمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو، جو اس کو ساتھ ہے اس کو دیکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ سے اس کی قیمت ہے، یعنی اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کہے جاتے ہیں اللہ والے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو، جو اس کے ساتھ ہے اس کو دیکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ سے اس کی قیمت ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے کی قیمت زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، چاند و سورج ادا نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کے خزانے بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو، جو اس کے ساتھ ہے اس کو دیکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ سے اس کی قیمت ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے کی قیمت زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، چاند و سورج ادا نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کے خزانے بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی فصل، نور محمدی کے بیان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی روایت، عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون سی چیز پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت لوح نہ تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش. آگے طویل حدیث ہے. فائدہ: اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا و اولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے. یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے اول نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. دوسری روایت حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا. اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، پھر نبوت کی صفت آپ کی روح کو عطا ہوئی تھی اور نور محمدی اسی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جیسا اوپر مذکور ہوا. اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ شاید مراد یہ ہے کہ میرا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا، سو اس سے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوا. جواب یہ ہے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو آپ کی کیا تخصیص تھی؟ تقدیر تمام اشیاء مخلوقہ کی ان کے وجود سے متقدم ہے. پس یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد نہیں، بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کی، پس اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا. اور چونکہ مرتبہ بدن محقق نہ تھا اس لیے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا. اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت کے بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی ہیں، کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا، سو یہ وصف تو خود تاخر کو مقتضا ہے. جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ ثبوت میں نہیں. جیسے کسی کو تحصیل داری کا عہدہ آج مل جاوے اور تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد. اس حدیث میں بھی مثل حدیث بالا کلام ہے. روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی اور حاکم نے، اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے، اور مشکات میں شرح السنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی. روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور ایسے ہی الفاظ میسرہ ضبی کی روایت میں بھی آئے ہیں. امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. یہ نشانی آپ اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جیسے کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے متعلق کچھ پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں اس میں، کچھ پیدائش کے بعد کے ہیں، اور ذکر حیات مبارک بھی ہے. یہ کتاب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمائی تھی تھانہ بھون میں، اور اس زمانے میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس وبا کے دوران حضرت کو یہ خیال ہوا اس کے لکھنے کا. تو جب جب یہ کتاب لکھتے تھے جس دن، اس دن جو کہ کثرت سے وہاں اموات ہو رہی تھیں تو اس دن کوئی موت واقع نہ ہوتی تھی. جب مسلسل اس واقعے کی اطلاع حکیم الامت کو ملی تو پہلے تو یہ تھا کہ ہر روز نہیں لکھتے تھے, جب فرصت ہوئی اور جب شرح صدر ہوا تو لکھتے تھے. جب یہ اطلاع ملی کہ یہ کتاب جس دن لکھی جاتی ہے اس دن کوئی موت واقع نہیں ہوتی, جب حکیم الامت کو یہ اس پہ دل بیٹھ گیا تو پھر آپ نے یہ کتاب مستقل لکھنا شروع کر دی اور پھر اموات ہونا بند ہو گئیں, حتیٰ کہ تعاون کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اور محبوب کائنات ہیں. آپ جیسی ہستی اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے, تو آپ کا ذکر بھی اللہ کو محبوب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ نعمت نہ عطا فرما دیں, کیسی بلاؤں کو نہ ٹال دیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کتاب کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے اور اس کی برکات کا خود مشاہدہ بھی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ درود شریف کا اہتمام بلاؤں کو ٹالنے کا زبردست اور مجرب نسخہ ہے. تو اس زمانے میں استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں لیکن استغفار بھی کر لیا کریں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم استغفار پہلے کیا کریں یا درود شریف پہلے پڑھا کریں, کیونکہ درود شریف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کپڑوں میں میل کچیل لگ جائے, بدبو ہو, تو پہلے کپڑوں کو دھوتے ہو یا پہلے عطر لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے کپڑا دھوتے ہیں پھر عطر لگاتے ہیں. تو فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو استغفار کر کے گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر لو, پھر درود شریف کا عطر لگاؤ. تو اس طرح سے کہ تھوڑا سا استغفار بھی کر لیں دل کے ساتھ اور پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے, کچھ جھلک مل جاتی ہے. بڑی بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا اور آپ کی حیات مبارک کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. کتنی بھی تعریف کر دیں تو وہ تعریف کم رہے گی, بندے کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو تعریف کر دیں اپنے بندے کی, اپنے رسول کی, وہ ہے تعریف. تو بہرحال درود شریف کی کثرت کریں اور ساتھ میں پہلے کچھ استغفار کریں ندامت کے ساتھ, دل کی حضوری کے ساتھ نادم ہوں. اور یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے. در حقیقت یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کافروں کے لیے, دشمنوں کے لیے جو ہے یہ بیماری برائے عذاب ہے, برائے عذاب ہوتی ہے بلا مصیبت. اور جس کے مقدر میں ہدایت ہو یا جو گناہوں میں فسق و فجور میں ہو, اگرچہ مسلمان ہے لیکن گناہوں میں فسق و فجور میں, تو جس کے لیے وہ رجوع کا باعث بن جائے اس کے لیے وہ رحمت ثابت ہوتی ہے. آپ تک لائی جو موج رنج و غم, اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے. میرے حضرت کا شعر ہے کہ کوئی بلا و مصیبت آ جاتی ہے, بندہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے, اللہ کے دربار میں حاضری دینا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کا کام بن جاتا ہے. تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے, اللہ سے رجوع کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس موجودہ حالات میں ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں بھی پڑھتے تھے الحمدللہ مسجدوں میں آنا شروع ہو گئے. اگرچہ مساجد کے حالات ذرا سے مشکل ہیں آج کل حکومتی قانون کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ بہت سے لوگوں کو توفیق ہو گئی. جو نمازی تھے تو الحمدللہ وہ تو پڑھ ہی رہے اور مسجدوں میں مزید رغبت اور شوق پیدا ہو گئی, اللہ کی مہربانی ہو گئی. تو اس بلا سے عافیت تو مانگنی چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے, خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہوتی ہے, پٹ بھی اپنی ہوتی ہے. اگر مومن کو معمولی مصیبت بھی پہنچتی ہے, کسی بات سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے, وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے, وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں, اس قدر نعمتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال پر اس قدر بڑے بڑے انعامات ہمارے منتظر ہیں کہ کہ یقین جانیے کہ بس سوا کفے افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. ہر شخص کو حسرت ہوگی, ہر شخص کو یوم محشر جب دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ تعالیٰ ایسی بخششیں فرما رہے ہیں, ایسی بخششیں فرما رہے ہیں. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. یہ حضرت کا شعر ہے. جب رحمت خداوندی جوش میں آئے گی تو کیسے کیسے فساق اور فجار بخشے جائیں گے, اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آئے گا بعض اپنے بعض بندوں پر, خدا کرے کہ ہم ان بندوں میں شمار ہو جائیں کہ ایسے گناہگاروں کو اللہ بخشیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دو. اس قدر محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, اس قدر محبت ہے. وہاں پر بے انتہا افسوس ہوگا کہ کیا معلوم تھا کہ ہم سے اللہ ایسی محبت کرتے تھے, تو ہم تو پھر ایک گناہ بھی نہیں کرتے, اللہ کو ایک لمحہ بھی ہم ناراض نہ کرتے. ایسی محبت والے مالک کو ہم کیسے ناراض کرتے تھے, اور اس قدر بخشنے والے مالک سے ہم کیسے غافل تھے, کیسے غافل تھے. تو بہت ہی افسوس ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں کا وعدہ کیا ہے, ذرا قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں. سورہ قیامہ ہے, سورہ واقعہ ہے, اسی کا بس ترجمہ پڑھ لیں. جنت کی ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں کہ آدمی مست ہو جائے. اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اس کی تمہید کی ضرورت بھی نہیں, لیکن کیسی محبت سے اللہ بندوں کو پکارا. یقین جانو, یقین جانو. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ یقین جانو تمہیں یہ ملے گا. یہ جنت کے تذکرے ایسے مست کر دینے والے تذکرے, اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ ملفوظ یاد آیا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی حسنات میں بدل دیں گے. یہ در حقیقت کیا ہے میرے دوستو, کسی نیک عمل کو چھوٹا مت جانو, اور کسی نیک عمل کو لاپرواہی سے مت کرو, غفلت سے مت کرو. نماز پڑھو تو ہوشیاری سے پڑھو, حضوری کے ساتھ پڑھو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت کی تعلیم ہے کہ ہر لمحہ جو ہے وہ ہوشیار رہو, ہوشیار. ہاں, ہر لمحہ ہوشیار رہو. غافل ازاں شاہ نباشی, فرمایا کہ بیک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی, شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ رہو کہ شاید وہ لمحہ جب تو غافل ہے اسی وقت شاہ کی نگاہ تجھ پہ ہو اور تو غافل ہو. خدا کی قسم ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی ہے ہمارا, آنکھ بند ہوتے ہی سارے کا سارا بدلہ اللہ تعالیٰ دس دس گنا, سات سات سو گنا بڑھا کر دے دیں گے. پھر سوچو کہ ہمارے غفلت کے لمحات میں کے گزرے ہوئے لمحات کو پر ہم کو کس قدر افسوس ہوگا کہ ہم نے کہاں اپنے اوقات کو ضائع کیا. اور میرے دوستو, زیادہ مطالبہ نہیں اللہ کا, زیادہ مطالبہ نہیں ہے. دیکھو اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ 50 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 پر بدل دیا. تخفیف فرماتے فرماتے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بندوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 نمازوں پہ کر دیا, اور اس پر رحمت یہ کروڑہ رحمت کے 5 نمازوں کا ثواب 50 ہی کے برابر دیں گے, 50 کے برابر ہی دیں گے, کچھ کمی نہ کی. عمل مختصر, اجر و ثواب بے انتہا. اور کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جیسی عبادت ہے, کتنی اہم عبادت ہے, کہ نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوجہ رحمت کے عذاب کا ڈنڈا دکھایا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز جو ہے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یعنی جو شخص بے نماز ہے اس کے ایمان میں تو شک ہے بالکل, بعض نے تو کافر ہی کہا ہے اس کو, اور بعض نے جو ہے اس میں نرمی اختیار کی ہے بوجہ اللہ کی رحمت کے. لیکن اس قدر سخت الفاظ ہیں, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو اکٹھا کروں کہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جو بلا عذر شرعی بے جماعت کے نماز پڑھتے ہیں. کس قدر یعنی جماعت کا کتنا اہتمام ہے، نماز کتنی محتم بشان عبادت ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، اور اس قدر تاکید ہے نماز کی، اور کسی حالت میں معاف نہیں ہے نماز. دیکھ لیجئے کہ بیمار سے بیمار آدمی اگر اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور حتیٰ کہ یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے جو خود اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، کپڑے ناپاک ہو گئے، لیٹا ہے بستر پہ، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو قدرت بھی نہیں ہے پاک ہونے کی، تو اس ناپاک حالت میں ہی نماز پڑھے وہ. دیکھیے کس قدر نماز کی تاکید ہے، آخری سانس تک تاکید ہے، ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لمحات آخری تھے دنیا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی الفاظ جاری تھے، الصلاح الصلاح، نماز نماز نماز. اور دوسری بات اپنے ماتحتوں کے جو ہے حقوق کی رعایت، دو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے گئے ہیں ہر کتاب میں، ہر حدیث میں، کہ آپ کے زبان مبارک پر یہ دو چیزیں، دو فکریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے لے کے تشریف لے گئے. نماز کی فکر، اول چیز نماز ہے. بعض روایت میں صرف نماز کا ذکر ہے، بعض روایت میں دو چیزیں ہیں کہ نماز اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کے ادائیگی. تو دیکھیے کہ نماز کس قدر، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ڈنڈا دکھلایا ہے کہ نماز پر اللہ تعالیٰ نے وہ اجر و ثواب لکھا ہے، وہ زبردست عبادت ہے کہ اس کا ادا نہ کرنے والا انتہائی محروم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں اس کا محروم رہنا کہ ظالم ہم نے اس قدر بھاری عبادت تم کو دی تھی، یعنی اس کے مادی اعتبار سے اتنی ہلکی ہے کہ چار رکعت فرض کر دی، کہیں چار سنتیں بھی فرض کر دیں، یہ ساری نماز کی پابندی اور فرض کرنا اور اس کی تاکید کرنا کیوں ہے؟ تاکہ تم ہمارے عظیم الشان انعام سے محروم نہ رہ جاؤ. ظالموں، جاہلوں، نالائقوں، تم نماز سے محروم ہو کر کتنا زبردست نقصان کر رہے ہو تم کو معلوم نہیں ہے. اس لیے ڈنڈا دکھایا کہ خبردار نماز مت چھوڑنا، کیونکہ ہم کو گوارا نہیں کہ تم اتنے عظیم الشان انعام سے محروم رہ جاؤ، کیونکہ دوبارہ تو دنیا میں تم آؤ گے نہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا ہی میں ہمیشہ رہنا ہے، ہاں یہی تمہارا مستقل اسٹیشن ہے. ابھی حضرت کے بیان میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا احبطوا، کہ احبطوا حبوط سے ہے، حبوط کے معنی ایک جگہ سے نکل کر واپس وہاں آ جانا. پہلے ہی بتا دیا کہ ہم جو تمہیں نکال رہے ہیں تو ہوشیار رہو کہ واپس آنا ہے تم کو، ہاں ایک دن ہمیں منہ دکھانا ہے، تو معلوم ہے کہ دوبارہ تو ہم نے بھیجنا نہیں ہے، تو ظالم تم پہ تمہارے پاس تو پھر موقع ہی نہ ہوگا دوبارہ اس چیز کو حاصل کرنے کا. اس لیے عذاب کا ڈنڈا دکھایا بوجہ رحمت کے، کیا ہم نہیں چاہتے، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ تم اتنی عظیم الشان نعمت سے محروم ہو کے ہمارے پاس آؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا دکھایا ہے عذاب کا. کیا بات ہے، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ. تو میرے دوستو، نماز کو بھی ہم خوب اہتمام سے پڑھیں. تو وہ ملفوظ میں سنا رہا تھا کہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن ناز نہیں کرنا ہے، اس میں ناز نہیں کرنا ہے. تو اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آیت ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے. در حقیقت یہ سیئات جو ہیں ہمارے حسنات ہیں، ہمارے حسنات، سمجھے آپ کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس قابل تو ہے ہی نہیں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے. ہاں تو ان حسنات کو، ان جن کو ہم حسنات سمجھ رہے ہیں، در حقیقت وہ سیئات ہیں. وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، جہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، جہاں ساری خلقت اللہ کی محتاج ہوگی، انبیاء بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، ساری کائنات مخلوق عاجز ہے اللہ کے آگے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ نظر آئے گا. تب معلوم ہوگا اپنی عبادتوں کی حقیقت، کہ ہم بڑے اکڑ رہے تھے کہ تہجد پڑھتے ہیں، بڑے اکڑ رہے تھے کہ قرآن مجید تین دن میں ختم کر لیتے ہیں، دس دن میں ختم کر لیتے ہیں، بڑے اکڑ رہے تھے کہ اتنا مال ہم خیرات کر دیتے ہیں. وہاں جا کے اپنی حقیقت معلوم ہوگی، کیا علوم تھے ہمارے بزرگوں کے. فرمایا کہ یہ احسانات ہیں جو سیئات، جو در حقیقت سیئات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. چلو جاؤ، تم نے ٹوٹا پھوٹا کیا، لیکن آج ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے. ہمیں غیرت آتی ہے کہ ہم سب کے سامنے کہیں تم نے ایسی نماز پڑھی تھی، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا. ہمیں غیرت آتی ہے، جاؤ تمہارے سب گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلاتے ہوئے مسکرانے لگے کہ بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے گناہوں کو سب نیکیاں لکھ دو گناہوں کی جگہ. تو اب جب بندہ دیکھے گا کہ میرے گناہوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں تو پھر اللہ کو یاد دلائے گا میرا فلاں فلاں بھی بڑا گناہ تھا. یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. دیکھو کیسی رحمت ہے, پھر کیسے ہم اللہ کو ناراض کر دیں. ایسے محبت والے مالک کو, ایسے انعام والے مالک کو, ایسے اجر و ثواب دینے والے مالک کو, ایسی محبت والے ایسے وفادار کو ہم کیسے ناراض کریں. یہ انتہائی بے غیرتی اور بے وفائی کی بات ہوگی نا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے. اللہ تعالی ایک اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ وہی سنتوں کا خوب اہتمام کریں. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سنت خالی یہ نہیں ہے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ, باہر آنے کا طریقہ, مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ, باہر آنے کا طریقہ, کھانا کھانے کا سنت کا طریقہ, بڑھانے کا طریقہ, لباس کا طریقہ, یہ تو سب ظاہری سنتیں ہیں ہی, ان کے اوپر بھی بڑے بڑے انعامات ہیں. مسواک ہے, اس کا بھی خوب اہتمام کریں, اپنے ساتھ رکھیں مسواک کو. تو یہ تو بڑے بڑے انعامات والی چیزیں ہیں, لیکن اصلی چیزیں جن میں مسلمان بہت پیچھے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں, وہ ہے اخلاقیات, ہماری معاشرت, ہمارے معاملات اور یہ ہمارے آداب جو ہے نا, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت مفید رہے گا اپنے اخلاق کو سنوارنے میں, اور کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اپنے اخلاق کو صحیح کرے, درست کرے, جو برے اخلاق ہیں ان کو چھوڑے اور اچھے اخلاق کو اپنائے. کیونکہ اس میں مسلمانوں کے اندر, ہم مسلمانوں کے اندر بہت کمزوری ہے, بہت پیچھے ہیں. ہم صرف نماز روزہ اور تسبیحات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, بے شک وہ بہت اہمیت کی چیز ہے, لیکن یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. آج کل ہم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں تو اس میں ابھی باب الصلاح بھی آ گیا ہے, اس میں نوافل کے اندر کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے, یعنی ثنا حمد و ثنا کے بعد پھر اور طویل طویل دعائیں منقول ہیں, جس میں سب سے اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق دینے والا نہیں, آپ مجھے اچھے اخلاق سے نواز دیجئے, اور آپ کے سوا برے اخلاق سے کوئی بچانے والا نہیں, لہذا آپ مجھے برے اخلاق سے بچائیں. کتنی کتنی دعائیں ایسی طویل طویل لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اس طویل طوالت کے اندر سب سے اول چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو, اچھے اخلاق مانگے. تو اچھے اخلاق جو ہیں میرے دوستو, اس کو ہم اپنائیں, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت, اور دوستوں کے ساتھ جس طرح رہنا چاہیے اور جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے, گھروں کے اندر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ, ساس بہو کے ساتھ, بہو ساس کے ساتھ, نند بھاوج کے ساتھ, بھاوج نند کے ساتھ, اسی طرح جتنے رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رعایت. اور اس میں اب بہت بڑی ایک خطرے کی چیز جو شیطان پیش پیش رہتا ہے, بدگمانی ڈالنا. ساس کو بہو سے بدگمان کر دیا, بہو کو ساس سے بدگمان کر دیا, نند کو بھاوج سے بدگمان کر دیا, اس کو اس سے کر دیا, حتیٰ کہ بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دیا, شوہر کو بیوی سے بدگمان کر کے بیچ میں جھگڑا افتراق ڈال کے گھر برباد کر دیا. اس سے بہت بچے ہیں بھائی, اپنے قلوب کو صاف رکھیں, ہر ایک سے نیک گمانی رکھیں. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک گمانی کرنے پر تو مفت میں ثواب ملتا ہے, اور بدگمانی کرنے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گردن پکڑ لے گا کہ دلیل لاؤ میرے بندے کے خلاف, تم نے بدگمانی کی تھی کہ ایسا تھا ویسا تھا, اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا, دلیل تو لاؤ کہ واقعی اس نے ایسا کیا تھا یا نہیں. اس پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دو طالب علم ایک کمرے میں رہا کرتے تھے, تو ایک طالب علم اپنے ساتھ شہد کی کوئی بوتل لے آیا, تو جب دونوں مطالعہ کرتے تھے رات کو, دیکھا کہ صبح کو دیکھتے ہیں کہ شہد کم ہو گیا. اب ایک طالب علم نے دوسرے سے بدگمانی شروع کر دی کہ یہ میرا شہد کھاتا ہے, حتیٰ کہ بوتل ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو اس کو برداشت نہ ہوا, اس نے کہا کہ بھائی تم میرے بوتل کا سارا شہد کھا جاتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تمہارا ہے. نہیں نہیں تم کھاتے ہو, ورنہ اور تو کوئی اس کمرے میں آتا ہی نہیں. تو بہت پریشان ہوئے, تو رات کو مطالعہ کر رہے تھے, دیکھا کہ ایک چوہا آیا خاموشی سے, اور وہ بوتل کا تو منہ پتلا سا تھا اس کے اندر اس نے اپنی دم کو ڈالا اور دم کو نکال نکال کے وہ شہد چاٹتا تھا. اس طرح سے وہ شہد کھا رہا تھا اور اس کو اس سے بدگمانی پیدا ہو گئی کہ یہ کھا رہا ہے. تو شیطان بدگمان کر دیتا ہے اور بہت سی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جھگڑے کے قابل ہی نہیں ہوتی. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اس میں. اس میں بھی شیطان جو ہے چون چون کر کے دل کو خراب کرتا ہے. تو اس سے بہت بچیں. اور دوسرے یہ کہ زبان کے گناہ, یہ بہت آنکھ کی حفاظت کے بعد سب سے اہم چیز زبان ہے, کہ زبان جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں, غیبت نہ ہو, جھوٹ نہ بولیں اور غیر مصدقہ بات منہ سے نہ نکالیں. یہ آج کل کے حالات کے اندر تو لوگوں کی زبان رکتی ہی نہیں ہے. جہاں دو چار آدمی اکٹھے ہوئے بس ارے وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا. یعنی کل بھی میں, کل شاید کی بات ہے کہ میں گزر رہا تھا کہ وہ لڑکی کہہ رہے تھے کہ ارے ایک شخص نے 40 من آٹا یہ یا لوٹ لیا ان سے فلاحی اداروں سے بہانے سے اور اس کو بیچ دیا اس نے 40 من آٹا. اب بتائیے کہ 40 من آٹا بہانے سے لینے کے لیے کتنی مرتبہ وہ لائن میں لگا ہوگا جو 40 من آٹا اکٹھا ہوا ہوگا. کیا آپ وہیں کھڑے تھے اس کو دیکھ رہے تھے؟ کئی دن جو ہے آپ نے اس کی وہ دیکھا, تحقیق کی کہ بھئی یہ آٹا لے رہا ہے, پھر آپ نے اس کو بیچتے ہوئے بھی دیکھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. بس ادھر سے سنی ادھر بڑھا دی, ادھر سے سنی ادھر بڑھا دی. تو اس سے کتنے گناہ پیدا ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر تصدیق کے بات آگے بڑھا دے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں. تو ان باتوں سے بچیں. یہ زبان کے گناہ بظاہر اتنے ہلکے ہوتے ہیں, ذرا سی زبان ہلی گئی کوئی بات نہیں, کوئی اثر ہی نہیں ہے دل پہ. لیکن اگر تحقیق کرو تو تمام جو ہماری عبادات ہیں, جیسے بھی حضرت نے فرمایا کہ جو نور اکٹھا کیا تھا وہ سب ذرا سی دیر میں, چند سیکنڈ میں ضائع ہو گیا. چند سیکنڈ میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہ بدگمانی کا گناہ ہو گیا اور غیبت کا گناہ ہو گیا, غیر مصدقہ بات کہنا, جھوٹ بولنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اس سے افتراق پھیلتا ہے, تباہی پھیلتی ہے, خوف و ہراس پھیلتا ہے اور لوگوں کے اندر بے چینی پھیلتی ہے. کس قدر گناہ ہے اس کے. تو ذرا سی ہماری زبان ہل گئی اور اس دوسرے آدمی کے دل کی دنیا برباد ہو گئی. کسی کو ذرا سا کچھ کہہ دیا, تانا دے دیا, اس کے تو دل پہ خنجر لگ گیا, کٹ گیا اس کا دل بیچارے کا یا بیچاری کا. تو اپنی زبان کو ہم سوچ سمجھ کر استعمال کریں. غرض یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ بہت اہم بات ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گناہ کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے. عبادات کو تو بعض لوگوں نے بھاری سمجھا ہوا ہے. بعض لوگ بیچارے ہیں ہی غافل, تو ان کا کیا کہنا. لیکن بعض لوگ جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں اس کو تو بھاری سمجھا ہے, لیکن گناہ سے بچنے کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تم بڑے عبادت, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. دیکھیے زبان رسالت سے کیا ارشاد ہو رہا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے دلوں کو اس طرف دھیان نہیں ہے, ہم مسلمانوں کو اس طرف خیال نہیں ہے کہ حقوق العباد کی پائمالی ہے, کہ گھروں کے آگے قبضے ہوئے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں, چلنے تک کی جگہ نہیں ہے. یہ سارے ہمارے گناہ ہیں, حقوق العباد ہیں, اور اس پر یہی مصیبتیں پریشانیاں. بہرحال یہ سب بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أستغفرك وأتوب إليك, أستغفرك وأتوب إليك. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے, ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اب تک جو گناہ اور غفلت ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ آئندہ زندگی کو ہمیں, اے اللہ 100% ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے, 100% اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے, 100% نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جز فرما لے, ہماری اولادوں کو جز فرما لے, ہمارے دوستوں ان کے گھر والوں کو جز فرما لے, تمام مسلمین و مسلمات کو جز فرما لے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو جز فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، بھائی بہنوں کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو اے اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور میرے موجودہ مرشد قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ حضرت کو خوب خوب صحت عطا فرما، حضرت کے اہل خانہ کو خوب صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کے مشن میں خوب ترقی عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اللہ اس مرکز سے جامع حکیم الامت کے مرکز سے اے اللہ سارے عالم میں اپنی محبت کے اسرار و رموز کی اے اللہ خوب نشر و اشاعت فرما، اے اللہ جامعہ کی خوب امداد فرما، اے اللہ خوب وسائل عطا فرما، اے اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے شرف قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما، وصلی اللہ علی النبی الامیر کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایک بہت ہی معزز اور مکرم دوست ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ کہیں جانا آنا بھی نہیں ہے، تو رات کو مجھے میسج کیا تھا کہ غذا کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، میں سمجھے شاید دعوت کھانا چاہتے ہیں یا کھلانا چاہتے ہیں، تو میں تو کھانے پینے کا بندہ ہوں اس لیے میرا ذہن اسی طرف چلا گیا، کہہ رہے تھے کہ رات کو جو ہے وقت گزرتا نہیں، تو تم رات کو بھی کچھ ہمیں سنا دیا کرو، محبت رکھتے ہیں بیچارے، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی کوئی شرط کے ساتھ ہے کہ یہاں نہیں بلکہ جو گھر میں سن سکتا ہو سن لے، اور جو نہیں سن سکتا ہو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بس ان کی فرمائش پوری کرنی ہے، جس کو ذوق ہو شوق ہو اور مصروفیت نہ ہو کوئی مشغولیت نہ ہو تو وہ سن لے، اور رات کو جو ہے ہم یہیں سے ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ اشعار وغیرہ پڑھ لوں گا عشاء کے بعد معمول کے مطابق جیسے اور دنوں میں ہوتا ہے، یہ جب تک کہ پابندیاں ہیں ان دنوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے جلدی اس پابندی کو ہٹا لے اور اس مہلک بیماری کو اللہ پاک جلد از جلد تمام مسلمانوں نے عالم سے رفع کر دے اپنی رحمت سے، بلکہ سارے عالم سے رفع کر دے اور رجوع الی اللہ کا باعث بنا دے اللہ ہم سب کو، اور آئندہ بھی ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات اصل یہیں سے چلی تھی وہ رہی گئی کہ جن لوگوں کو توفیق ہو گئی زیادہ رجوع کی، جو لوگ پہلے رجوع تھے ان کو اور زیادہ رجوع کی توفیق ہو گئی، جو نہیں تھے وہ ان کو رجوع کی توفیق ہو گئی، اللہ اس میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح رہنا چاہیے دیکھو زندگی ابھی بھی گزر رہی ہے پہلے بھی گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رہنے کی توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں، پابندیاں لگی ہیں سنیما پہ شادی ہالوں میں، آخر وہ اب بھی تو زندگی گزر رہی ہے، اور وہ پیسہ جو بچ جائے خدا کرے کہ وہ بچنے والے جو ہیں بچانے وہ ان کا جو پیسہ بچا ہے اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کر لیں۔ حضرت بڑے درد سے ایک بیان میں فرمائے تھے، بہت رو رہے تھے کہ اس زمانے کے 50,000 فرما رہے تھے، حضرت کا تو بہت پہلے کا بیان تھا، وہ زمانے میں 50,000 بھی بہت ہوتے تھے، تو فرما رہے تھے کہ 85,000 روپے لوگ اب شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، قرضے تک لے کے لاکھوں روپے قرضہ لے کے شادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہم سب کو بچائے۔ تو فرما رہے تھے کہ مسجد سے اگر امام صاحب یا منتظم کہہ دے کہ دری پھٹی ہوئی ہے 100 روپے کی آپ بدلوا دیجیے، کہتے ہیں آج کل کڑکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کریں، اس کو غریبوں کی امداد بھی خیر ہے لیکن اس میں بھی جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ متقی لوگوں کو ہم کھلائیں پلائیں، ان کی مدد کریں، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے اچھا طبقہ جو ہے مدارس کے طلباء اساتذہ اور دین کی خدمت کرنے والے ادارے اور دین کی خدمت کرنے والے جو مخلص لوگ ہیں ان کی خدمت کی زیادہ کوشش کرے تاکہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ لگے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔